بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی مجلس کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ توبہ کی آیات نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد پیش کیا جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ سنیں گے پروگرام قرآن اور زندگی، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تو تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehr.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، آج کے پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے علاوہ ایک رپورٹ اور ایک انٹرویو بھی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو خطے میں بدامنی اور ایران کو امن و استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ کوئٹہ میں مغربی پاس پر شہداء مچھ کی میتوں کے ساتھ دھرنا جمعے کو بھی جاری ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاجی دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ ہندوستان میں کسانوں اور حکومت کے درمیان جمعے کو آٹھویں دور کے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو خطے میں بدامنی اور ایران کو امن و استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران میں امریکی اور برطانوی کورونا ویکسین کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعے کو قوم سے خطاب میں فرمایا کہ اگر امریکی کورونا ویکسین بنا لیتے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی کہ ایک دن میں 4000 امریکی کورونا سے لقمہ اجل بن جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان پر، یعنی امریکہ اور برطانیہ پر، کسی بھی طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات وہ دنیا کی اقوام پر ویکسینوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی میں کمی کے ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے اور اس پر حکومت کی جانب سے عمل درآمد کو بالکل صحیح اور معقول اقدام قرار دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو نہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی ہے اور نہ ہی اس پر اصرار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور ہمارے غصب شدہ حق کی بحالی ہمارا معقول مطالبہ ہے، اور اس کو پورا کرنا امریکہ اور یورپ والوں کا فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر پابندیاں اٹھا لی گئیں تو ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا کوئی مطلب ہوگا، لیکن جو نقصانات ہمیں پہنچے ہیں ان کی تلافی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، جس کو ہم بعد کے مرحلے میں پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ علاقے میں ہماری موجودگی اسلامی جمہوریہ ایران کے طرفداروں اور دوستوں کی تقویت اور علاقے میں ثبات و استحکام کا باعث ہے، جس کا عراق اور شام میں سبھی نے مشاہدہ کیا ہے۔ بنابری ہم خطے میں اسی طرح موجود رہیں گے اور ہمیں موجود رہنا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی پیش رفت ایسی ہے کہ وہ آسانی سے جتنے فیصد چاہے یورینیم افزودہ کر سکتا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے یورینیم کی افزودگی کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے بل کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی وقت یورینیم کی 20% سے زائد سطح کی افزودگی کی ضرورت پیش آئی تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی سے ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے قانون کے زیر عنوان منظور ہونے والے بل کے بعد ملک کا محکمہ ایٹمی توانائی پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی 20% افزودگی اور سالانہ کم سے کم 120 کلو گرام افزودہ یورینیم اندرون ملک ذخیرہ کرنے کا پابند ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کو اسی کے ساتھ پرامن مقاصد کے لیے ملک کی ضرورت کے مطابق یورینیم کی 20% سے زیادہ سطح کی افزودگی کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ اسی بنا پر ایران کی فوردو ایٹمی تنصیبات میں 4 جنوری 2021 سے یورینیم کی 20% افزودگی پھر سے شروع کر دی گئی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آسانی سے 20% سے بھی زیادہ بلکہ 90% تک یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر کی موجودگی میں خلیج فارس کے ساحل پر بحریہ کے اسٹریٹجک میزائلی اڈے کی رونمائی کی گئی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے جمعے کو اس میزائلی اڈے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور انقلاب اسلامی کے دفاع میں ہماری منطق خود کو مضبوط اور طاقتور بنانا ہے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارے دشمن ہماری منطق کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ طاقت کی منطق استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کے تسلط پسندانہ عزائم اور منصوبوں کو روکنے کا واحد راستہ اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے مزید کہا کہ ان میزائلوں میں دشمن کے الیکٹرانک جنگی ساز و سامان سے عبور کر کے بھاری تباہی مچانے، ٹھیک نشانے پر لگنے اور سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کوئٹہ میں مغربی پاس پر شہداء مچھ کی میتوں کے ساتھ دھرنا جمعے کو بھی جاری رہا۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاجی دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ کوئٹہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شہداء ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جب تک وزیراعظم عمران خان نہیں آئیں گے شہیدوں کے جنازے دفن نہیں کیے جائیں گے۔ شہداء ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شہیدوں کے لواحقین اپنی مرضی سے یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں اور اگر وہ ایک ماہ تک دھرنا جاری رکھیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ شہیدوں کے جنازے سپرد خاک کر دیے جائیں، وہ کسی وقت کوئٹہ پہنچیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ تدفین کے لیے وزیراعظم کی آمد کی شرط رکھنا مناسب نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب شہداء مچھ کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی، لاہور، ملتان، پاکستان کے تقریباً سبھی اہم شہروں میں مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے صفدر عباس۔
سانحہ مچھ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے 20 سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ نمائش چورنگی، عباس ٹاؤن، ناتھا خان، شارۂ فیصل، پاور ہاؤس چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ اور ٹول پلازا سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کی بڑی تعداد دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ سارا دن مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کر کے اظہار یکجہتی کیا۔
ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ بلا امتیاز ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، انہیں گرفتار کریں اور چوکوں کے اوپر انہیں سزا دے کر عبرت کا نمونہ بنائیں تاکہ آئندہ کوئی دہشت گردی کرنے والا اس قسم کی دہشت گردی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔
مختلف مذہبی جماعتوں کے وفود نے سانحہ مچھ کو ظلم و بربریت کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں وحشت و بربریت کا جو کھیل کھیلا گیا وہ ناقابل معافی ہے۔
ہماری وہ مائیں بہنیں کوئٹہ میں جو موجود ہیں اس کے مقابلے تو یہ سردی کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم اظہار محبت کے لیے جمع ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں کوئٹہ میں اس وقت -8 ڈگری میں وہاں بیٹھی ہیں لاشوں کے ساتھ، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے،
یہ تو کچھ بھی سردی نہیں ہے۔ کوئٹہ کے وہاں بھی بچے بیٹھے ہیں۔
کراچی میں شدید سردی کے باوجود دھرنے میں خواتین، بوڑھوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ سانحہ مچھ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو الیار، شکارپور سمیت صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ صفدر عباس، کراچی۔
سامن، کوئٹہ بائی پاس پر جاری دھرنے کے مقام پر موجود کوئٹہ کی معروف مذہبی سماجی شخصیت ڈاکٹر محمد موسیٰ نے حکومت پاکستان کے رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا۔
دیکھیں، یہ میرے خیال میں شاید پہلی مرتبہ اس طرح کوئی وزیراعظم ہوں جو اس انداز میں، شاید ان کی جو اطلاعات ہے، آج میں سن رہا تھا شبلی فراز جو وزیر اطلاعات ہے اور اسی طرح خود وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ باتیں، واقعی ایک بچگانہ بات ہے کہ آپ جہاں پورے پاکستان جام ہے، اس وقت صرف کراچی میں 32 پوائنٹ پہ جو ہے وہاں پہ دھرنے ہیں، اور سارے جو ہے انہیں شہداء کے حق میں صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ خود عمران خان صاحب آ جائے، اور وہ جو مطالبات ہے انہیں مطالبات کو خود اپنی زبان سے جو ہے وہ یہاں پہ اعلان کرے اور نوٹیفیکیشن وہاں پہ جاری ہوں عمران خان کے سامنے۔ چونکہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عمل درآمد نہیں ہوئی ہے جو مطالبات تھے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کون سی قوت ہے یا وہ کون سی انا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج یہ بات کہہ دیا۔ ان کا یہ جو جملہ تھا کہ یہ لوگ بلیک میلر ہیں، حالانکہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ کٹے ہوئے گردنوں سے آپ مخاطب ہیں؟ یہ کٹے ہوئے گردن بلیک میلر ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے آنسو پہنچنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے تھا، ان آنسوؤں کو آپ بلیک میلر کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن دہر کا خانوادہ شہدا نے آج بھی ان کے بچوں نے یہاں تقریر کی، کہا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہیں اپنے شہداء کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا بہرحال یہ خود عمران خان صاحب کی اپنی شرمی والی بات ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ خانوادہ شہداء اور یہاں کوئٹہ میں جو دھرنے ہیں اور اسی طرح پورے پاکستان میں یہ پورا عزم نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ کسی طرح بھی جو ہیں اپنے اس ڈیمانڈ سے، مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہر طرف سے مختلف بہانوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اپنے اس جو آج جو بیان دیا عمران خان صاحب نے، اس کو چھپانے کے لیے ہر ممکن وہ کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف طریقوں سے میڈیا کے ذریعے جو ہے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ڈرامے اور دمکانی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آج بھی، اس وقت بھی ہزاروں کے حساب سے یہاں دھرنے میں لوگ موجود ہیں، یہاں پہ سلسلہ جاری ہے، اور وہی مقاومت کا ابھی جو آپشن ہے یہ ان کے سامنے ہے کہ ہم مقاومت کریں گے۔ کیونکہ یہ جملہ کہ آپ بلیک میلر کو ہیں، شہداء کے خون کو، شہداء کے بچوں کو، یہاں کے لوگوں کو، یہ میرے خیال میں ایک قوم کی توہین ہے، ہمارے شہداء کی بھی توہین ہے۔ یعنی اس حد تک مثلاً کبھی بیانات میں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی کتاب اٹھائے، اس طرح کے انداز گفتگو، انداز بیان، اس طرح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے شہدا یہی کہہ رہے کہ ہم نے احترام سے انہیں بلایا تھا، تو لہٰذا اب ان کا آنا نہ آنا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ اب اگر فرض کریں ہم نے دفنا بھی دیا اپنے شہدا کو، تو سب بھی ان کے آنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انداز ہے بات کرنے کی، واقعی میں ایک ڈپلومیٹک، ایک پرائم منسٹر، ایک ملک کی جو سربراہ ہے، یہ انداز میرے خیال میں بہت غلط ہے، انتہائی توہین آمیز ہے۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب بھی آئے، ان کا انداز بھی درست نہیں تھا، اور اسی طرح
اور جو افراد آئے وہ اپنے اپنے انداز میں, میرے خیال میں ایک ڈپلومیٹک انداز, ایک احساساتی انداز جس کے ذریعے آپ جو ہے میڈیٹیشن کریں, ان کے ساتھ وائلات کریں, وہ انداز ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے.
ہندوستان میں کسانوں اور حکومت کے درمیان جمعے کو آٹھویں دور کے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے. دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ حکومت اور کسان رہنما دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم رہے, جس کی وجہ سے جمعے کو مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ہی ختم ہو گئے. حکومت نے کہا ہے کہ زرعی قوانین کو واپس لینا ممکن نہیں ہے, البتہ ان میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں. حکومت اس سے پہلے بھی متنازع زرعی قوانین میں اصلاحات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر چکی ہے, لیکن کسانوں نے اصلاحات کی پیشکش کو مسترد کر کے تینوں قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے. حکومت اور کسان رہنماؤں نے 15 جنوری کو بات چیت پر اتفاق کیا ہے, لیکن کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر حکومت نے تینوں کسان مخالف قوانین واپس نہ لیے تو 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی نکالیں گے. افغانستان کے صدر نے ملک میں قانونی طریقے سے اقتدار کی منتقلی پر زور دیا ہے. افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل کے امکان کے بارے میں 6 مگوئیوں کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس ملک کے عوام افغانستان میں اسلامی جمہوری نظام کی تحلیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ آنے والے تک قانونی طریقے سے حکومت کو منتقل کریں. افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے کہا کہ صدارت کا منصب افغان عوام سے متعلق ہے. امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان نے صدر ٹرمپ کی برطرفی اور ان کے مواخذے کی تحریک شروع کر دی ہے. کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد 130 سے زائد اراکین کانگریس نے صدر ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کے 119 ارکان اور 17 سینیٹروں سمیت کانگریس کے جن 130 ارکان نے صدر ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے ان میں ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پیلوسی اور سینٹ میں ڈیموکریٹس کے سربراہ چک شومر بھی شامل ہیں, جبکہ ایک ریپبلکن رکن ایڈم کنزنگر بھی ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت کر رہے ہیں. ادھر سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے ایک ٹویٹ میں نائب صدر مائک پینس اور کابینہ کے دیگر ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئین کی ترمیم 25 کے تحت ٹرمپ کو اقتدار سے برطرف کر دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ نائب صدر اور کابینہ کے دیگر ارکان کو آئین کی ترمیم 25 کو فعال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو ملک میں آشوب پھیلانے کی اجازت دیے بغیر ان کے عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے. امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پیلوسی نے جمعرات کی شب ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئین کی ترمیم 25 کے مطابق صدر کی برطرفی کا راستہ ہموار کریں. غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 2 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں. صہیونی فوجیوں نے حملہ جنوبی جنین کے قباطیہ ٹاؤن میں فلسطینیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا. دوسرا واقعہ جنوبی بیت لحم میں واقع پناہ گزین کیمپ میں پیش آیا, جہاں صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو زخمی کر دیا. فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق 1948 میں سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے پہلے دن سے لے کر 2020 کے اختتام تک 1,00,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں سے 11,000 دوسری تحریک انتفاضہ کے بعد شہید ہوئے ہیں. یمن کی سالویشن فرنٹ حکومت کے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن پر اپنے تسلط کے ساتھ ہی یمن کی تقسیم کے مشترکہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں. یمن کی سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات یمن کے کچھ شہروں, جزیروں اور اڈوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ سعودی عرب دوسرے علاقوں پر قابض ہونا چاہتا ہے. یمن کی سالویشن حکومت کے وزیر اعظم نے کہا کہ عرب و اسلامی علاقوں کی تقسیم کا منصوبہ 100 سال سے پہلے تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صہیونیوں کی سازش کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرنا اور فلسطین پر قبضہ کرنا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی مجلس اعلیٰ کے سربراہ نے استقامت کے شہید کمانڈروں کے قتل کے جرم میں عراقی عدلیہ کے امریکی صدر کی گرفتاری کے حکم کو شجاعانہ اور منصفانہ قرار دیا ہے۔ مجلس اعلیٰ عراق کے سربراہ حمام حمودی نے اعلان کیا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس نیز ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے دہشت گردانہ جرم میں امریکی صدر ٹرمپ کی گرفتاری کا عدالتی حکم ان لاکھوں عوام کے عزم کی کامیابی کے مترادف ہے جو 3 جنوری کو بغداد میں مظاہرہ کر کے ٹرمپ حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائی، اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام قرآن اور زندگی، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن اور زندگی۔ یقیناً اگر زندگی سے قرآن کو نکال لیا جائے تو ویسی زندگی ہو جائے گی جیسے پھول سے خوشبو کو نکال لیا جائے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگی اہمیت والی ہو اور وہ اللہ کی نظر میں اہمیت والی زندگی ہو، تو ضروری ہے اس زندگی میں قرآنی دستورات کو عملی کیا جائے۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم اس موضوع کے تحت جس بحث کو یہاں پر کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اصلاح اخلاقی معاشرہ کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اس گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب۔ ہم ان سے استفادہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اخلاقی اعتبار سے کیسی ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے چلے دیں گے ہم اپنے مولانا کا استقبال کریں گے، اور پھر ہم اپنے حاضرین کی خدمت میں چلیں گے۔ تو ہم چلیں گے مولانا کا استقبال کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا، اس لیے سحر ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔
میں بھی آپ تمام حضرات کا اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے ان تمام ہی لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے مخلوقات کی خدمت کا موقع عطا کیا، اور وہ بھی قرآن مجید کے سائے میں۔
جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، گفتگو بہترین ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ، ایک مطلب پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور یہاں پر سب سے پہلا جو سوال، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہم پوری طریقے سے آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کہ معاشرے کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو جانا جائے، تو میں چاہوں گا کہ اس اصلاح اور اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے قرآن کی نظر میں، آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات کا مسئلہ ہے، یہ ایک خالی اسلامی مسئلہ نہیں ہے جی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فقط کہ دین اسلام نے اخلاقیات کے اوپر زور دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی انسان باشعور ہے وہ اخلاقیات کو اہمیت دیتا ہے جی۔ اور چاہے وہ کسی بھی دین سے متعلق ہو، یا حتیٰ کہ اگر دیندار بھی نہیں ہے تو بھی وہ اخلاقیات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے ان لوگوں کے درمیان جو دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں، کہ جو انسان دیندار ہوتا ہے وہ اخلاقیات کو اپنے دین کے پیرائے میں عملی جامہ پہناتا ہے، اور جو انسان دیندار نہیں ہے وہ محض ایک دنیاوی رسومات کی ادائیگی کے لیے اخلاقیات کو مد نظر رکھتا ہے جی۔ قرآن مجید جو انسانی تربیت کی ایک بہترین کتاب ہے، اور شاید اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب ٹھہر نہیں سکتی، اس کتاب نے بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے نہایت زور دیا ہے، اور اپنے مختلف چیپٹرز میں، مختلف آیات میں معاشرے کی، افراد کی اصلاح کے لیے بہت زور دیا ہے، بڑی تاکید کی ہے۔ انبیاء کی سیرت کو بیان کیا ہے، انبیاء نے کس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ، جیسے کہ بعض انبیاء سے نقل ہوا ہے کہ، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میرا منشا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ بس میں اصلاح کر سکوں جہاں تک مجھ سے ممکن ہے۔ تو ہر ممکنہ مرحلے تک اصلاح کے لیے انبیاء اکرام اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، یہاں تک کہ خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو ارشاد فرمائی ہے کہ، انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے تاکہ میں اخلاق کی بلند و بالا مراتب اور اس کے فضائل کو مکمل کر سکوں، اخلاقی فضائل کو میں مکمل کر سکوں. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخلاقیات ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور زندگی کو اس کی مطلوبہ حد تک کم سے کم پہنچانے کے لیے، اور پھر اگر اس مطلوبہ حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے انہی اخلاقیات کا سہارا لیا جانا چاہیے. اس کے بغیر زندگی اپنے اس مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ پائے گی، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی بغیر اخلاقیات کے نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں بہرحال مختلف چیزیں ہیں جو تولی جائیں گی، بہرحال تمام عبادات کا وزن کیا جائے گا ہر چیز کا. لیکن جس چیز کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے، آئمہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، وہ ہے اچھا اخلاق اور اچھا کردار، خلق حسن، بہترین اخلاق اور بہترین کریکٹر. تو جس چیز کے سب سے زیادہ وزن ہونے کا ہمیں اشارہ، وزین ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے، وہ اچھا اخلاق ہے. تو اسی اچھے اخلاق کے لیے قرآن مجید نے بھی اپنی مختلف آیتوں میں مختلف طریقوں سے جہاں تاکید کی ہے وہیں پر اس کو اپنانے کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور پھر ان اپنانے کے طریقے بتانے کے بعد جو نتائج اس سے حاصل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کر کے ہمیں ان باتوں کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جن کی طرف ہمیں قرآن مجید لے جانا چاہتا ہے، اور در حقیقت خداوند متعال ہے جو انسانوں کو اس منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان واقعی انسان بن جاتا ہے اور انسان کہلانے کے لائق بن جاتا ہے. کیونکہ بہرحال معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کم و بیش کے بہت سارے انسان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سارے انسان ہیں جو مالدار ہیں، بہت سارے انسان ہیں جن کے پاس ممکن ہے کہ سماجی اعتبار سے بہت کچھ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر ان کی ظاہری طور پر عزت کی جاتی ہو، لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. پڑھے لکھے ہیں، اخلاق نہیں ہے، مالدار ہیں، اخلاق نہیں ہے، سماجی حیثیت ہے، اخلاق نہیں ہے. تو ممکن ہے ان کے اس ظاہری علم کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کی عزت کرتے ہوں، ممکن ہے مال کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ممکن ہے اس سماجی پوسٹ اور حیثیت کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کے دل بھی ان کے سامنے جھک جائیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے، اور وہ ہے اخلاق.
جی.
وہ ہے کردار.
یعنی اخلاق انسان کو وہ امتیاز عطا کرتا ہے کہ انسان نہ صرف جو ظاہری احترام بلکہ دلوں پر بھی حکومت کر سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ان حاضرین سے بھی چاہوں گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور سوال کے ذریعے سے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے، آپ سوال کرنا چاہتے تھے تو آپ یہاں پر مولانا تشریف فرما ہیں.
قبلہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اصلاح معاشرے کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہی؟
جی یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
سبحان اللہ.
ایک بہترین آئیڈیل ہے حضرت کی زندگی. اور جہاں اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے 40 سال اپنی زندگی کے، 40 سال، 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال جو زندگی گزارے ہیں کفار اور مشرکین قریش کے درمیان، اس 40 سالہ زندگی میں حضرت کی سیرت کچھ ایسی تھی کہ وہ کفار اور مشرکین جو بت پرست تھے، جنہیں انسانیت کا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بھی حضرت کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور سچا بھی سمجھتے ہیں. ایسا کہ اگر حضرت اس پہاڑ کے اوپر، کوہ فاران کے اوپر جا کر وہاں کہہ دیتے ہیں کہ دشمن اس کے پیچھے ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ہے، تو وہ فوراً بغیر دیکھے اور بغیر کسی تصدیق و تائید کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرت کے کردار کی بنیاد پر ایسے لوگ کہ جو ہمیشہ ظلم و بربریت کرتے رہے ہیں، جن کے ہاں انسانی اقدار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ حضرت کے کردار کا لوہا مانتے ہوئے ایک ایسے شخص کو کہ جو ان کی نظر میں یتیم بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور ان کی نظر میں ظاہر ہے کہ ان کی کوئی معاشرتی اور سماجی کوئی حیثیت ویسی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس معاشرے میں کوئی کلیکٹر نہیں ہے, کوئی گورننس ان کی نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی ایسا ان کا رتبہ بھی نہیں ہے ان کی نظر میں کہ جس کی بنیاد پر ان کا احترام کریں. لیکن حضرت کا کردار اور کیریکٹر اتنا بہترین تھا کہ جس کی بنیاد پر اس ماحول میں, اس تاریک ماحول میں, اس گناہوں سے آلودہ ماحول میں ہر انسان ان کی صداقت, ان کی سچائی اور ان کی عظمت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سیرت ہے ان کی جو معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنائی ہے. البتہ میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور کا جو اخلاق اور کردار رہا ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اصلاح کریں. دیکھیے ایک بہت ظریف سا نقطہ ہے, اگر میں اس کو آپ تک منتقل کر سکوں اور میرے ناظرین بھی اس کو سمجھ سکیں. ایک چیز ہوتی ہے, ہم اپنا اخلاق پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں, تو یہ ہم نے اچھا اخلاق کس مقصد کے تحت پیش کیا ہے یہ بہت اہم ہے. آیا ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا ہے, لوگوں سے اپنا لوہا منوانے کے لیے پیش کیا ہے, سماج میں اپنا احترام کروانے کے لیے پیش کیا ہے, اس اخلاق کو ہم نے کیوں اپنایا ہے؟ تو حضرت کے سلسلے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور نے اتنے خراب ماحول میں, اتنے گندے ماحول میں کہ جہاں ایک انسان اپنے اولاد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا, ایسے گندے ماحول میں کس بنیاد پر اور کس وجہ سے اتنا بہترین اخلاق پیش کیا ہے کہ اب وہی لوگ حضرت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ یعنی کیا حضرت چاہتے ہیں کہ لوگ میرا کلمہ پڑھنے لگیں؟ کیا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرا احترام کرنے لگیں؟ کیا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں میں اچھا بن جاؤں؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. خود خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے پیغمبر آپ کے کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں, کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. اور خالق کائنات کسی بھی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے لیے وہ خالص نہ ہو, جب تک کہ اس میں خلوص نہ ہو. تو اب اسی پیرا میں آپ دیکھیں کہ اگر حضور نے اپنا اخلاق فرض کیجئے کہ مشرکوں کو منوانے کے لیے پیش کیا ہو, کفار کے سامنے احترام کروانے کے لیے پیش کیا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آن حضرت نے اپنا اخلاق اللہ کے لیے پھر نہیں پیش کیا ہے, یہ کفار مشرکین کے لیے. اور اگر ایسا ہو تو پھر اللہ یہ نہیں کہے گا کہ انک اعلی خلق عظیم, نہیں کہہ سکتا وہ, کیونکہ اسے تو شرک پسند ہی نہیں ہے. لہٰذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور نے جو یہ اپنا اخلاق اور کردار اصلاح معاشرہ کے لیے, البتہ نتیجہ اس کا وہی ہوا, اخلاق کا نتیجہ یہی ہوا کہ معاشرہ سدھر گیا, معاشرے میں چینجنگ آئی, لوگوں میں تبدیلی آئی, ان کے افکار میں تبدیلی آئی, ان کے اخلاق میں, معاشرت کی جو رسمیں تھیں اس میں تبدیلی آئی, نتیجہ وہی ہوا. لیکن حضور کا اخلاق صرف اللہ کے لیے تھا. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد سے. تو حضور کا جو یہ تمام کردار اور تمام اخلاق ہے اور جو کردار کی وہ بلندی ہے وہ اللہ کے لیے تھی, اسی بنیاد پر اس میں اتنی برکت ہے کہ آج وہ اخلاق اور کردار پوری دنیا کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے.
یقیناً اگر جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر عالم اسلام سرکار کی سیرت پر عمل کرتا پورا عالم اسلام, تو آج مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جس حالت میں وہ مبتلا ہیں. ایسی سیرت جو کفار کے درمیان اپنا لوہا منوالے اپنے کردار کا, لیکن آج ہم آپس ہی میں اتنے اختلافات کا شکار ہیں. یقیناً اپنی زندگی سے ہم نے اس سیرت کو نکال دیا یا اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. بہترین جواب تھا آپ کا. یہاں پر میں ایک اگلا سوال کی آپ نے اہمیت کا جو بہترین طور پر آپ نے جو جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے, میں چاہوں گا یہاں پر اس اخلاق کی ضرورت کیا ہے, اہمیت کے بعد باری آتی ضرورت کی, کیوں ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقیات کے ساتھ اصلاح معاشرہ کرو, اصلاح معاشرہ کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ضرور ڈالیں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے.
دیکھیے ایک بہت سامنے کی سی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بہت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, بہت پاک و پاکیزہ ہر انسان کہتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں, لیکن یہی بچے اسی معاشرے میں رہتے رہتے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو اب ان کی باتیں انہی انسانوں کو کھٹکنے لگتی ہیں جو اب تک ان کو معصوم کہتے تھے.
جی
کیوں کھٹکنے لگتی ہیں؟ کیا ہوا ایسا؟ کیوں ان کو برا لگنے لگتا؟ کیا ہوا ایسا؟ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر گندی عادتیں آنے لگی ہیں, ان کی عادتیں خراب ہونے لگی ہیں, انہوں نے بری باتوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے. تو چونکہ انسان اس معاشرے میں رہتے رہتے مختلف طرح کے حالات سے روبرو ہوتا ہے اور مختلف حالات سے روبرو ہونے کے بعد وہ اس معصومیت کو اپنے کھو بیٹھتا ہے یا اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے یا اس کی عادتیں جو اچھی ہونی چاہیے تھیں وہ گویا کہ بری عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بری عادتوں میں اب انسان کی اچھی عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان عادتوں کو دوبارہ سے اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ہونے چاہیے۔
جی، اور میں ان اسباب کی طرف پلٹ کے آؤں گا، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، ایک معمولی سا وقفہ آپ کی خدمت میں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے اخلاقی اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور چلیں گے مولانا کے خدمت میں۔ اور قبلہ، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ضرورت کیوں ہے اور کچھ اسباب آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اسباب کیا ہیں جو اس ضرورت کو اہمیت میں بدل دیتے ہیں۔ جی
دیکھیے، عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بہرحال جو یہ انسان معصوم اس دنیا میں آیا ہے، اس کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ یہ معصوم ہی اس دنیا سے جائے، اور اس کے جو اس بیچ میں آنے اور جانے کے بیچ میں جو اس کی زندگی ہے، یہ بھی خطاؤں، لغزشوں اور بد اخلاقیوں سے دور ہو، تو ہی انسان اس لائق بنتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور یاد کریں۔ لہٰذا دین اسلام نے، خاص طور سے قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف بہت تاکید کی ہے کہ انسان معاشرے میں زندگی جینے کے لیے اپنے لیے کچھ وہ اصول ضرور اپنائے جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور اصول کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کے آثار بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں ان اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ایک اخلاقی طور پر معاشرے میں اصلاح کی فضا کو سازگار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ایک سماجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت عام سی چیز ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، وہ ہے گفتگو۔
جی،
ہم آپ سے بولتے ہیں، آپ ہم سے بولتے ہیں، ہم کسی تیسرے انسان سے بولتے ہیں، بالآخر ایک سماج میں جب انسان نکلتا ہے تو وہاں بولنا، گفتگو کرنا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔
جی،
انسان جب بھی بولتا ہے تو یا تو وہ اچھا بولتا ہے یا خراب بولتا ہے۔
جی،
یا خراب لہجے میں بولتا ہے یا اچھے لہجے میں بولتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، یا اچھی بات کہتا ہے یا بری بات کہتا ہے، اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔
جی،
اسی طریقے سے یا اچھے لہجے میں کہتا ہے یا بری بری لہجے میں کہتا ہے۔ تھوڑا سا میں یہاں پر اپنے ناظرین سے یہ چاہوں گا کہ غور کریں اس بات کے اوپر۔ دیکھیں، ایک انسان ہے جو اچھی بات کہتا ہے، ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے، اور اچھی بات اچھے لہجے میں کہتا ہے۔ غور کیجئے گا اس پر، اچھی بات ہے اچھے لہجے میں کہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر پتھر کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔
کیا بات ہے؟
اچھی بات ہے، اچھے لہجے میں ہے، تو اس کا پتھر کا دل بھی گویا پگھل جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھی بات ہے مگر اچھے طریقے سے نہیں کہی گئی۔
جی،
تو اب اس اچھی بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ برا اثر ہوتا ہے،
بے شک۔
اب دوسری طرف آئیے، بری بات ہے، بری بات کو انسان اچھے انداز میں بھی کہہ سکتا ہے، برے انداز میں بھی کہہ سکتا ہے۔
جی،
اسی بری بات کو اگر اچھے انداز میں کہا ہے تو سامنے والا مان لیتا ہے۔
جی،
اور اسی بری بات کو اگر برے انداز میں کہتا ہے سامنے والا نہیں مانتا۔ تو بات اچھی ہو یا بری ہو، اس کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اس کے کہنے کا انداز اچھا یا برا ہو۔
جی،
ٹھیک ہے نا؟ اگر اچھی بات کا انداز کہنے کا اچھا ہے تو اثر اس کا اچھا ظاہر ہوگا، بری بات کا بھی اگر کہنے کا انداز اچھا ہے تو بھی اس کا نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے، چانسز ہیں اس کے۔ اب یہ تو سامنے والے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا، سننے والا کتنا باشعور ہے۔ لیکن اگر اچھی بات کے کہنے کا انداز برا ہو تو اس کا نتیجہ اچھا نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ قولو قولاً معروفا، کہ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو۔
کیا بات ہے،
ٹھیک ہے نا؟ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو۔ خالی یہی نہیں کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ قولو قولن کریما، جب بھی کہو تو ایک اچھے انداز میں کہو. اچھی بات کہو
اچھے انداز,
اچھے انداز میں کہو. اور ادھر سے بری بات کے لیے بھی منع کیا ہے, اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ بات مسئلہ جو ہے وہ دیکھیے آپ, کہ ہم معاشرے میں نکلے, کسی اس کو مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اپنے معاشرے میں کسی کو سلام کرنا ہے. اب سلام کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. ایک سلام ہم نے ایسے انداز میں کیا کہ جس کو سننے کے بعد سامنے والے کو اچھا محسوس ہوا, اس نے جواب دے دیا. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم سلام ایسے انداز میں کریں کہ سامنے والا جواب تو دے دے, اس کے جواب کے واجب ہونے کی مرمیات جواب تو دے دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں ایسی کہہ دے کہ جو اس سلام کے مقصد کو ہی ختم کر دے, دشمنی ایجاد کر دے, کینے کو اور بڑھاوا دے دے, حسد کی آگ کو. اور تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, وہاں پر فرمایا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا, جب بھی کہو تو مستحکم بات کہو, مدلل بات کہو. جب بھی گفتگو کرو تو اس بات میں کوئی لوش نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے میں ظاہر ہے, پھر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. گفتگو تو انسان کرے گا ہی, تو گفتگو کیسی کرے؟ ایک تو بات مدلل ہونی چاہیے, دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم نے سنا ہے, ہم ایسا سوچتے ہیں. دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ کہ گفتگو کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح انداز سے کہا جائے. جب یہ ایک بہت سامنے کا میٹر ہے, جب اس طریقے سے انسان گفتگو کرے گا تو سماج میں پہلا ہی مرحلہ ہے دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کا. گفتگو سب سے پہلا مرحلہ ہے. جب اس پہلے مرحلے کو ہم اصلاح کر لیں گے, یعنی جب بھی بات کریں گے اچھی بات کریں گے, جب بھی بات کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے, جب بھی بات کریں گے دلیل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, پکی اور مضبوط بات کریں گے, تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں گفتگو کی بنیاد پر آئی ہوئی ہیں وہ خرابیاں کتنی آسانی کے ساتھ اس خاتمے کی طرف چلی جائیں گی, اور سماج میں معاشرے میں اصلاح کی ایک فضا قائم ہونے لگے.
یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جتنا گفتگو اہمیت کی حامل ہے, اسی طریقے سے روش گفتگو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہاں پر ہم چلیں گے اپنے حاضرین سے, دیکھیں گے کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آیا قرآن کریم میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟
جی جی, جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کا کیا قرآن نے کسی ایسے واقعے کو مینشن کیا ہے جہاں پر اس واقعے میں اصلاح معاشرہ کو پیش کیا گیا ہو؟
یقیناً قرآن مجید نے اگرچہ تمام انبیاء کے تمام حالات کو تو ذکر نہیں کیا, لیکن بہرحال انبیاء اور اولیاء کے بعض حالات کو ذکر کیا ہے جس سے ہم غور کر کے ان نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ ہیں, ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو نجات دو, نجات دلاؤ. بنی اسرائیل فرعون کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور بہرحال بنی اسرائیل کے اوپر جو مظالم اس نے ڈھائے ہوئے ہیں اس کا کہیں کہیں ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ فرعون جیسی شخصیت جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے خود کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا اونچے ہائی لیول کا تمہارا پالنے والا ہوں, جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے خدا منواتا ہے, ایسے انسان کے سامنے جا کر جناب موسیٰ سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو نجات دیں.
جی
اب ایسے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا لے کر جائیں, کون سا طریقہ اپنائیں کہ جس کی بنیاد پر فرعون جیسی شخصیت بات مان جائے اور وہ نتیجہ حاصل ہو جائے جس کے لیے پروردگار نے یہ تمام ماحول فراہم کیا ہے. اب آپ دیکھیے جب بھیجا گیا ان کو, تو جا کر کے جناب موسیٰ اور جناب ہارون دونوں کو پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جب فرعون کے پاس جانا تو کیا کہنا, فقولا لہو قولا لینا, کہ جب جانا تو اس کے سامنے نرم گفتگو کرنا. نرم گفتگو کرنا کس سے؟ فرعون سے, جو فرعون کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جو فرعون مسلسل ظلم ڈھا رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اب اس کے سامنے اگر جا کر نرم گفتگو کریں گے تو ہم تو یہ فوراً یہ سوچیں گے, اگر اس کے سامنے اگر نرم لہجے میں گفتگو ہم نے کی تو وہ تو ہمیں پہلے ہی دبا لے گا, وہ تو پہلے ہی ہمیں نیست و نابود کرنے کی سوچ لے گا, لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ قول لین, بہت نرم انداز سے اسے جا کر گفتگو کرو. کیوں کہ اسی, اب خود خالی یہ نہیں ہے کہ نرم انداز سے گفتگو کرو, اس کے آگے پھر فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشا, کہ اگر نرم انداز میں گفتگو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اس بات کی طرف دھیان چلا جائے کہ میں کیا ہوں,
جی
میں پروردگار نہیں ہوں, اور وہ پھر ڈرنے لگے اپنے پروردگار سے. دیکھ رہے ہیں آپ, اب معاشرے میں ہم کبھی کبھی ایسے لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں کہ جو انتہائی مزاج کے سخت ہوتے ہیں, یا ان کی زبان بڑی تلخ ہوتی ہے, یا وہ بد اخلاق ہوتے ہیں, یا ان کا ملنے کا طور طریقہ اچھا نہیں ہوتا,
جی.
یا جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر فحاشی کرتے ہیں, وہ معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ, تو اب ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کو تیسا, ٹٹ فور ٹیٹ, جیسا اس نے کیا ویسے ہی ہم کریں گے. نہیں, اسلام کی یہ روش نہیں ہے, پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے, خدا کا یہ فرمان نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا, اتنا سنگ دل انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ہزاروں بچوں کو اپنی خدائی کو برقرار رکھنے کے لیے قتل کروا دے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی خدا حکم دے رہا ہے کہ قول لین, نرم گفتگو, سافٹنیس ہونی چاہیے. جتنی نرمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر کا اندیشہ ہے, اتنی ہی زیادہ تاثیر اس میں دکھائی دے گی.
طریقہ بہت زندگی میں اہم ہے, اگر ہم نے طریقے کے ساتھ کوئی کام کو انجام دیا تو پتھر دل بھی نرم ہو سکتا ہے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہترین گفتگو آپ نے یہاں پر کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو آپ نے یہاں پر شرکت کیا, اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آگاہی فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. زندگی کیسی بھی ہو, ہمیں زندگی کی کوشش کرنا چاہیے کہ اولیاء الہی کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. قرآن دستور کو اگر دستور زندگی بنا لیا تو ہمیں کامیابیوں سے کوئی نہیں رو سکتا ہے. کوشش کریں کہ سب, ہم سب قرآن کے دستورات پر عمل کریں اور کامیابی کی طرف گامزن رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh,